اے نبی آپ کو ہم نے قرآن دیا اور سبا مسانی دی. اب قرآن تو آپ کو سمجھ آتا ہے, سبا مسانی کیا ہے؟ اس سے مراد ہے, سبا مسانی سے مراد ہے جو سورہ فاتحہ, زیادہ علماء کا یہی اس کے اندر خیال ہے. باقی بھی اور کئیوں نے باتیں بتائی ہیں کہ یہ چیزیں سبا مسانی, لیکن زیادہ جو راجے ہے, زیادہ جس کی میجورٹی ہے, جس کو ایکسپٹ کیا, وہ یہی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور ہر نماز میں, ہر رکعت میں دہرائی جاتی, یعنی ہر رکعت میں دیکھیں آپ سارا دن کتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو, اور یہی وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت دو دفعہ نازل ہوئی تھی, ایک دفعہ پہلے نازل ہوئی, پھر بعد میں پھر سے نازل ہوئی, بعض بعض آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ بھی نازل ہوئی. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, میں نے جواب نہیں دیا, پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھا تھا, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ؟ پھر فرمایا میں تم کو مسجد سے جانے سے پہلے ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا, اب جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الحمد للہ رب العالمین, یہ سبا مسانی ہے اور یہ قرآن مجید ہے جو مجھے دیا گیا صحیح بخاری میں. یعنی ام القرآن بھی یہی ہے, ام الکتاب یہ ہے, سبا مسانی یہ ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری بات روایت ہے, تو ان میں کیا آتا ہے کہ جسٹ ٹچ کرنے کے لیے کہ آپ تفسیروں میں پڑھیں گے تو کچھ یہ بھی ہے کہ سبا مسانی سے مطلب ہے یہ سات لمبی صورتیں جو البقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, الانعام, عراف, یہ ساری صورتیں جو ہیں, اور ساتویں جو صورت ہے اس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ سورہ توبہ ہے, بعض کہتے ہیں سورہ یونس ہے. باہر کیا ان سات صورتوں کو بھی کہا گیا کہ ان میں چونکہ فرائض اور حدود اور مثالیں بار بار دے کے دہرایا کر کے بتایا سمجھایا گیا, تو اس لیے سبا مسانی ہے. بعض کہتے ہیں اس قرآن کریم کے سات حصے ہیں, جو سات آپ دیکھتے ہیں نا کہ سات منزلیں ہیں, تو وہ سبا مسانی ہے. تو مگر زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ایک طرح سے پورا قرآن ہے, پورا قرآن ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, تو اس سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا کہ یہ سبا مسانی والقرآن العظیم, یہی قرآن عظیم, یہ بھی اس کا مطلب ہے. اور کہا جب جا رہا ہے کہ آپ اپنی نگاہ نہ اٹھائیں, نہ دیکھیں ان کی طرف, کہ آپ کی آنکھیں روب سے بھر جائیں کہ کیا بات ہے فلاں کی, فلاں کو تو یہ مل گیا اور وہ اس کو فلاں یہ مل گیا. یہ ہمارے لیے اس کے اندر بڑا ہی سبق ہے کہ آپ کے پاس اگر قرآن کی دولت ہے نا, تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں کے پاس سامان ہے. کبھی ہم لوگوں کے گھر دیکھ کے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے اتنے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگوں کی چیزیں دیکھ کے, اس کے برانڈ نیم, اس کی فلانے کی گاڑی, اس کی یہ. اگر آج تک آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا, تو آپ کو میں ایک عبداللہ بن عمر بن العاص کا کال بتاتی ہوں, پھر آپ کو یہ سننے کی ضرورت ہے. اور ان کا کال یہ ہے, انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن عطا فرما دیا اور کسی اور شخص کو دنیا عطا فرما دی, اور جو حامل قرآن ہے, جس کو قرآن اللہ نے دیا, وہ مالدار کی دنیا کو اس نعمت سے بہتر خیال کرنے لگے جو اسے دی گئی, یعنی قرآن کی جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے زیادہ سمجھے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے اور اس کے پاس یہ ہے, تو اس سے اس نے بڑی نعمت کو چھوٹی اور چھوٹی نعمت کو بڑی قرار دے دیا. یعنی سب سے بڑی نعمت تو قرآن ہے, اور تمہیں اتنی بڑی نعمت ملی تم نے اس کو حقیر کر دیا, اور دنیا جو حقیر ہے اس کو بڑا سمجھ لیا, اس کو قرآن سے ترجیح دے رہا. فلاں لوگ جاب کر رہے ہیں, دیکھو ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, میں تو بس کلاسوں میں ہی لگی ہوئی ہوں, ان کلاسوں کی وجہ سے میں تو جاب نہیں کر سکتی, اس کے میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں, اور فلاں نے دیکھو گھر میں کتنی اچھی چیزیں رکھ لی ہیں, وہ شاپنگ یہ کرتی ہے, وہ سیل سے یہ لے آتی ہے, مجھے کہاں ٹائم ملتا, میرا تو سارا ٹائم ہی اس کے اندر چلا جاتا ہے. یہ شکایت مت کرو, اس لیے کہ یہ نعمت ہے نا, نعمت کی جو ناقدری کرتا ہے اللہ سے نعمت چھین لیتا ہے. مت قرآن کی شکایتیں کیا کرو ایسے کہ تو اتنی قیمتی چیز ہے جو آپ کو مل گئی, اس کے اوپر تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں یہ دے دی, نہ کہ ہر وقت شکایتی رویہ, بس میرے تو اس کے اندر ہی ٹائم چلا جاتا ہے, میرا تو سارا دن, مجھے تو ہفتے کا ہی نہیں پتا چلتا, مجھے تو ایسے ہو جاتا ہے. کیوں تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں کسی اچھے کام کے لیے چن لیا. کیا دنیا کے کتے بنے رہنا تھا ہم نے, یہ بازاروں کی زینت بننا تھا کہ بازاروں میں جا کے بس یہ خرید لیا وہ خرید, اس سے کیا ملنا تھا؟ وہ چیزیں جو وہی آپ لے کر آتے ہیں وہ کچھ دن بعد پرانی ہو جاتی ہیں, انہیں کو آپ گاربیج کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں جو چیز آپ بہت شوق سے لے کر آئے اور اس کو ایک دو سال چار سال گزر گئے, آج اس کی کیا ویلو ہے؟ اب وہ اتنی پسند نہیں آتی, اب اس کو اتنا شوق نہیں رہ گیا, اور کچھ عرصے بعد کیا ہوگا, وہی آپ کسی ڈمپسٹر میں ڈال رہے ہیں. لیکن یہ قرآن کے ساتھ جو وقت گزارا ہوا ہے نا, یہ اس دنیا میں بھی کام آئے گا, یہ قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فاجر کی نعمت پہ رشک نہ کرو, اللہ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. یعنی ایک فاجر فاسق فاجر کے اوپر رشک نہ کرو کہ چاہے کسی نے سود سے کچھ بنایا اور حرام کرمائی سے, ہم بس ریجے جا رہے ہیں, ہماری آنکھیں پھیل رہی ہیں, ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بس دیکھ دیکھ کے امپریس ہوتے جا رہے ہیں اور لالچ آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہمیں بھی کاش یہ مل جاتا, تمہیں جو دولت ملی ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے, تم گھٹیا چیز کی طرف نظریں کر رہے. یہ تو وہی ہو گیا بنی اسرائیل کو منو سلوا اللہ نے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ککڑیاں اور یہ اور لہسن پیاز ہمیں چاہیے. اللہ اکبر, یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ نے اس کا قاتل, اس کا قاتل موجود ہے جو کبھی نہیں مرے گا, یعنی اس کے لیے پھر جہنم ہے. وہ تو کبھی کسی فاجر کو جس کی نعمت پہ کیوں رش کرتے ہو؟ جس جو اگر ایک بندہ ہے جس کو دین کی نہ سمجھ ہے نہ کوئی فہم ہے نہ وہ قرآن کی طرف ہے, لیکن آپ کو وہ قابل رش لگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں, تو پھر آپ کو قدر ہی نہیں آئی آج تک کہ اس قرآن کی ویلیو کیا ہے, آپ کو یہی نہیں پتا. پھر یہ تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے. یہ تو یہی ہو گیا کہ کسی ایسے کے ہاتھ میں یہ اتنی قیمتی چیز دے دی, اگر بچے کو آپ کوئی ہیرا پکڑا دیں تو اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے. ہیرے کی ویلیو تو سنا اس کو پتا ہے نا, جو ہیرے کو جانتا ہے. یہی ہے کہ پھر قرآن ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جو کہ نہیں جانتا کہ کیا قدر و قیمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں اور ہم سب کو اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ مشرکین کو دیکھ لیں, چاہے آپ مسلمانوں میں کوئی لوگوں کو دیکھ لیں, جن کو بھی چند دن کی زندگی کا سامان دیا گیا نا, ان کی طرف مت نظر کریں. جو سامان کو دیا گیا ہے وہ ختم ہو جانا ہے اور بعض کے لیے وہ سزا اور عذاب بن جائے گا. یہی عذاب بن جائے گا, یہی تپا تپا کے لگایا جائے گا. اگر کسی کا قرآن دیکھتے تو اس کی حفظ کرو کہ آئے میں اس سے زیادہ کر لوں, اس کی قدر جانو. ایک دفعہ دیکھیں حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, لمبی حدیث ہے لیکن اس کا صرف اتنا سا پارٹ بتاتی ہوں آپ کو, بخاری اور مسلم میں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو دیکھا کہ اس چٹائی پہ لیٹے ہیں اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر بھی نہیں ہے, اور آپ کا سر مبارک جو تھا اس کے نیچے جو تکیہ تھا وہ چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے, اور آپ کے پیروں کے پاس درخت کے پتے ڈالے ہوئے تھے, سرہانے میں کچھ کچی کھالیں لٹکی ہوئی تھی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو پہ جو چٹائی کے نشان تھے نا وہ لگ گئے تھے, جیسے بندہ کوئی چارپائی پہ ایسے ہی بغیر بستر کے لیٹ جائے تو نشان پڑ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں رونے لگا. آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے بھی ذہن میں اسی طرح کی بات آتی ہے, سبحان اللہ یہ بات پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر ہم بھی ہوتے تو یہی شاید بولتے کہ کیسے رو, کس طرح, کتنی عیش کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اس حال میں وہ محلوں میں رہنے والے کتنی ان کی عیش و آرام ہے. آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اللہ اکبر. تو حضرت عمر نے فرمایا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت کو خوشحالی دے دے, کیونکہ فارس اور روم پہ اتنی وسعت کی گئی ہے, ان کے پاس دنیا کے مال اتنا ہے, حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں نا, دیکھیں ان کی ترقیاں کتنی ہیں مسلمانوں کے پاس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا ابن خطاب کیا تم ابھی بھی شک میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کیجیے, میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے جو میں نے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ ایک دفعہ بحرین سے مال آیا تو آپ نے مسجد میں پھیلا دیا, آپ نے وہ مال لوگوں میں اتنا بانٹا, جو آتا تھا اس کو دیتے جاتے تھے. حضرت عباس نے تو اتنا لیا کہ اسے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے, وہاں سے گئے نہیں جب تک ایک ایک درہم تقسیم نہیں کر دیا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی, جب سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا تو جلدی سے اٹھے اپنے گھر کی طرف گئے, حجرے کی طرف گئے. باہر آئے تو صحابہ نے دیکھا اتنی تیزی سے گئے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے. تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے ہمارے پاس یا رات آ جائے, تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. یہ بخاری میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آتا بھی تھا تو تقسیم کر دیتے تھے, آپ نے کیا لوگوں کے مال کی طرف دیکھنا تھا؟ ہاں یہ ضرور تھا کہ آپ کو یہ حرص ہوتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں, یہ لوگ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کا تو مطلب وہ تو جلدی, جیسے ہم کہتے ہیں فلانا سیلیبریٹی ہے فلاں ایکٹر ہے فلاں ایمان لے آئے کتنا اچھا ہو جائے, تو وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حرص ہوتی تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آئے تو آپ نے ایک یہودی سے وعدے کے اوپر آٹا ادھار منگوایا کہ میں رجب میں دے دوں گا تو مجھے آٹا ادھار دے دو. تو اس نے کہا کہ میں بغیر کسی چیز کو رہن رکھے ہوئے میں نہیں دوں گا. تو آپ نے اس وقت فرمایا واللہی میں تو آسمان والوں میں امانت دار ہوں, زمین والوں میں ہوں, اگر یہ مجھے ادھار دے دیتا یا میرے ہاتھوں فروخت ہی کر دیتا تو میں اس کو ضرور ادا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ آپ کی دلجوئی کی گئی کہ آپ کیوں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے یہ, یعنی آپ کو اللہ نے دیکھیں کیا دیا, وہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دی. تو سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے, یہی قرآن عظیم ہے. اس دنیا میں قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جس جو مردہ دلوں پہ پڑتا ہے تو ان کو زندہ کر دیتا ہے. اور اس کلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باقی تمام چیزوں پہ ایسی فوقیت رکھتا ہے, یعنی سارے علوم کے اوپر سب پہ ایسی فوقیت رکھتا ہے جیسی اللہ کی فوقیت ہے اس کی مخلوق کے مقابلے میں. تو پھر سوچیں وہ کیا چیز ہے پھر یہ قرآن. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ, نہ اپنا غم کریں ان کے اوپر, آپ ان کے اوپر نہ غم کریں. جو لوگ قرآن کی طرف آج بھی آتے ہیں لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں, طرح طرح کے نام دے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, باتیں سناتے ہیں, ایک لگا دی کوئی بات لگا دی کچھ کہہ دیا. تو اس سے برا نہ مانیں, اس کو اس پہ غم نہ کریں, دل برا نہ کریں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج امت جو ہے نا اس کلام کی قدر ہی نہیں جانتی, اسی لیے آج ان کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے اور ان کو کہنا پڑتا ہے آؤ قرآن کی طرف, ہم تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے, کوئی اجر نہیں مانگتے, تم آؤ اس قرآن کی طرف. اتنا کہنے کے باوجود, اتنا منانے کے باوجود اتنے لوگ نفرے کرتے ہیں اور ایسے ہی احسان جتاتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا ہمارے اوپر کوئی کتنی بڑا ان کا وہ ہے احسان کہ وہ قرآن کی طرف آ گئے. اس لیے کہ یہ قدر نہیں ہے اس کلام کی. آج آپ کو کہہ دیا جائے نا آپ کو ہارورڈ میں ایڈمیشن دے رہے ہیں وہ, اور آپ کو پے بھی نہیں کرنا پڑے گا اسکالرشپ پہ, تو آپ فخر سے سینہ تان کے پھریں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے جی ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن مل گیا. وہ پیسے لے کے بھی آپ کو دیں تو آپ تو پیسے دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں, لیکن قرآن کی چونکہ قدر نہیں ہے. جیسے دنیا کی قدر ہے, جیسے دنیا کی پڑھائیوں کی قدر ہے, جیسے دنیا کی چیزوں کی قدر ہے, اس لیے اس کے لیے ٹائم نکالنا فالتو سمجھتے ہیں. وہی ٹائم کے لیے کوئی جاب آفر کر دے تو بھاگے چلے جاتے ہیں. قرآن تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے, وہ تو ہم کوئی بات نہیں ہے, ہم ویکینڈ پہ دیکھ لیں گے, کچھ نہیں. جاب نہ ہاتھ سے چلی جائے, قرآن کا کیا ہے؟ اگر رہ بھی گیا تو کون سی ایسی محرومی ہو گئی. اللہ اکبر, جس کو قرآن کی نعمت مل جائے نا, پھر دنیا کی کسی بھی محرومی پہ اس کو بدل نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور تمہیں کتنی بڑی چیز مل گئی تم یہ نہیں دیکھ رہے. چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے, آپ اپنے آپ کو خود رکھ کے دیکھیں, آپ خود کو پرکھیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے کچھ مشغولیات یا کچھ چیزیں یا کچھ فن یا کوئی چیز بھی آپ کو چھوڑنی پڑی, یا کوئی جاب, جو بھی چیز آپ کو چھوڑنی پڑی, اس کے پیچھے کیا آپ روتے ہیں یا حسرتیں کرتے ہیں کہ ہائے ہم تو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے, ہائے ہمارے منہ میں تو یہ نہیں ملا, ہائے فلانے کو تو یہ مل رہا ہے. اور دنیا کی پڑھائیوں کے وہ, اب جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ کو یا آپ کے بچے کو ایڈمیشن مل جائے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہائے بیٹا وہاں پہ امتحان بھی ہوگا. کیسے امتحان دو گے, چھوڑو ایسی جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. کہیں گے کہ مر مر کے بھی پڑھنا پڑے, تجھے رات کو بھی جاگنا پڑے تو پڑھ یہاں پہ. ارے بیٹا یہ تو خوش قسمتوں کو ملتا ہے, آئی وی لیگ یونیورسٹی میں کسی کو مل جائے, بیٹا پڑھ یہاں پہ, امتحان تو ہوتے ہی ہیں. مگر ہاں قرآن کا ٹیسٹ نہ لو ہم سے, اس میں تمہارا سر کھپ جاتا ہے اور اس میں اتنی محنت ہوتی ہے. اصل میں نئی قدر پہچانی ہم نے, نہ اللہ کی قدر پہچانی, اور سچی بات ہے نہ اس کے قرآن کی قدر پہچانی, اسی لیے اتنی شکایتیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ گزار لیا, اور پڑھائیاں کتنی کی ہیں, اور کتنے سکولوں میں امتحان دیے, کتنے کالجوں میں آج تک ہم امتحان دے چکے. ہم نے تو نہیں کسی نے بھی کالج چھوڑا یا سکول چھوڑا, نرسری میں گئے تو پہلے ان سے پوچھا آپ ٹیسٹ لیں گی کہ نہیں, اچھا ٹیسٹ لیں گی تو پھر نہیں ہم نے ایڈمیشن لینا. لے آیا کریں اپنے بچوں کو واپس سکولوں اور کالجوں سے, مت بھیجیں ان کو, ٹیسٹ لیتے ہیں وہاں پہ. اللہ اکبر, اللہ اس امت کے حال کے اوپر رحم فرمائے. اب یہ اگر قرآن کی طرف آنے والوں کا حال ہے تو باقی ان کو کیا شکایت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مت غم کام کریں ان کے اوپر, نہ ان کے اوپر دکھ کریں, نہ ان کے اوپر افسوس کریں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ ان کی طرف نہ دیکھیں یہ کافروں کو کیا ملا گا یا کیا, آپ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جو سچے ایمان والے ہیں آپ اپنے کندھے ان کی طرف جھکا دیں, یعنی ان کے آگے جھکا لیں, یعنی ان کی طرف توجہ رکھیں آپ اپنی, ان کے سامنے ہمبل ہو جائیں. یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ بلال ہیں, حباب ہیں, سلمان فارسی ہیں, ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا دیں جن کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے, یہ ہیں آپ کے سچے ساتھ. نہ کہ آپ کافروں کی باتوں کے اوپر نہ غم کریں, یہ نہیں آتے اس طرف, یہ الیٹ آ جائیں تو کیا ہو, وہ تو باتیں ہی سناتے تھے نا کہ تو کچھ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. فقل انی انا النذیر المبین, النذیر المبین, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. آپ ان کو صاف واضح کہہ دیں اے نبی کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے تمہارا, اور یہ دیکھ لو کہ پچھلے ڈرانے والوں کو جب ان کو جھٹلایا گیا تو پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا. کما انزلنا علی المقتسمین, جیسا کہ نازل کیا ہم نے بانٹ لینے والوں پر, یعنی یاد رکھو میرے جھٹلانے والے بھی اگلے نبیوں کے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب الہی کے شکار ہوں گے. اور جیسا عذاب ہم نے مقتسمین کے اوپر نازل کیا تھا, مقتسمین کون؟ وہ لوگ جو کہ اس میں بھی کئی آراء ہیں, کئی آراء. ایک تو یہ رائے ہے کہ جو آپس میں قسمیں کھاتے تھے, یعنی قوم صالح, دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, قسمیں کھا کے کہا تھا کہ راتوں رات صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے, یہ قسمیں کھائی تھی انہوں نے. اسی طرح قریش مکہ قسمیں کھاتے تھے کہ یہ جو مردے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جی اٹھیں گے, یہ کبھی بھی نہیں جی اٹھیں گے, اور کبھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی کوئی رحمت نہیں ملے گی, یہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں. جس چیز کو بھی نہیں مانتے تھے اس کو قسمیں کھا لیتے تھے, یہ ان کی عادت تھی, وہ ان کو مقتسمین کہا گیا. بعض کہتے ہیں یہود کو مختصمین کہا گیا، انہوں نے بھی اپنی کتاب کو تقسیم کر دیا ہوا تھا. ایک حدیث بڑی پیاری آتی ہے بخاری اور مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور ان ہدایات کی مثال جسے دے کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی کی طرح جو اپنی قوم کے پاس آ کے کہے لوگو میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ، اپنی ہلاک نہ ہونے کا سامان کر لو، بچ جاؤ. اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی بات نہیں مانتے، اس کو جھوٹا کہتے ہیں اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں. اب دشمن آتا ہے ان کو قتل کر دیتا. یہ مثال کہتے ہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. کتنی پیاری مثال ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی نذیر ہیں، مبین ہیں، ڈرا دیا انہوں نے، آ کے بتا دیا انہوں نے دیکھو اس طرح ایک دن آ رہا ہے، دیکھو اس کی تیاری کر لو. اب کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. الذین جعلوا القرآن عیدین، اور وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو پارا پارا. یہ صرف مقتسمین نے نہیں کیا کہ یہود نے کیا قرآن کو اپنی کتاب کو پارا پارا، بلکہ بعض لوگ قرآن کا بھی صرف پارا پارا کیسے کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جس مسئلے کو چاہا قرآن کے اس کو لے لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، کچھ کو لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. یہ آیتیں ہمیں پسند ہیں، یہ تو ہمارے موڈ کے مطابق ہیں، ان کو لے لیا، اور جو ہمارے موڈ کے مطابق یہ نہیں ہم کر سکتے، ان کو خود ہی ریجیکٹ کرتے رہتے، خود تقسیم کر لیتے ہیں، خود ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں. یا یہ بھی مطلب ہے کہ سارے قرآن میں سے بس سیدھا سیدھا سورتوں کو لے لیا، یہ سورتیں ہم نے سمجھ لی، ان کو پڑھ لیا بس، باقی سارے قرآن کو چھوڑ دی. پنسورا اسی لیے رکھا ہوا، یہ پانچ سورتیں ہی پڑھ لو، اور تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں قرآن میں سے، نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی ذرا کیا فالتو ہے. اللہ اکبر. تو وہ تو کچھ مقتصمین تھے، اور کچھ بعد میں بھی آئے جنہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب آپ کو پتا نا یہود کے بھی بارے میں تو آتا نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو چھوڑ دیتے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا. تو ان لوگوں نے جیسے اپنی کتابوں کو پارا پارا کر دیا کہ جس مسئلے کو جی چاہا مانا، جس سے دل گھبرایا چھوڑ دیا. اور بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی اہل کتاب ہی ہیں، کہ کتاب کی بات سے کو مانتے اور بات کو نہیں مانتے. اور آج کے مسلمان اور کافر بھی تھے، کہ انہوں نے نا قرآن میں قرآن کو کہا، جیسے وہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اس کو جادو کہا، بعض جگہ پہ آتا ہے اس کو شاعری کہا، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام کہہ دیا، خود ہی وہاں سے سیکھ کے آ جاتے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بس تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، سب کے سب سے سوال ہوگا، ایک ایک سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کس چیز کا؟ ان کے اعمال کا رب سوال کرے گا، اس کلمے کا سوال کرے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا تھا. ابن مسعود فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ہر ایک شخص قیامت کے دن اکیلا اکیلا رب کے سامنے پیش ہوگا، جیسے ہر ایک شخص چودہویں رات کے چاند کو اکیلا اکیلا دیکھتا ہے. اللہ فرمائے گا اے انسان تو مجھ سے مغرور کیوں ہو گیا، تو نے اپنے علم پہ کہاں تک عمل کیا، تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا. اب سوچیں یہ کتنے مشکل سوالات ہیں، تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب، تو نے کتنا عمل کیا جو علم تیرے پاس تھا، ہم نے کتنے پارے پڑھ لیے، کتنا علم ہمارے پاس تو آ گیا نا، کہاں تک عمل کیا. ابو العالیہ فرماتے ہیں دو چیز کا سوال ہر ایک سے ہوگا، معبود کس کو بنا رکھا تھا، یعنی اللہ کو معبود بنایا، یا پیسے کو معبود بنایا، یا لوگوں کو معبود بنایا، یا رسم و رواج کو معبود بنایا، کس کو معبود بنایا تھا، یا حیثیتیں اسٹیٹس ان کو معبود بنایا، اور نمبر ٹو رسول کی مانی یا نہیں مانی. آپ معبود اسی کو بناتے ہیں جس کے آپ غلام ہیں، اگر آپ غلامی کر رہے ہیں پیسے کی تو پھر عبد الدرہم اور عبد الدینار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا عبد الدینار. تو اس طرح عبد الڈالر آج کا ہو گیا، ڈالر کا غلام، کیسے بنتے ہیں اس کے غلام جب اس کی پوجا شروع کر دیں. اور ابن عائنہ فرماتے ہیں کہ عمل کا حساب ہوگا، سوال ہوگا، اور مال کا سوال ہوگا. جو زیادہ مالدار ہیں وہ سن لیں مال کا سوال ہونا ہے، اسی لیے بہتر انسان کے لیے وہی ہے، اتنا ہی ہے جتنا ضرورت کے مطابق ہو، مجھے اتنا انسان جس پہ قناعت کر لے بس وہی اس کے لیے کافی ہے. حضرت معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انسان سے قیامت کے دن ہر ایک عمل کا سوال ہوگا. کس کا سوال ہوگا؟ ہر ایک عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے سرمے اور اس کے ہاتھ کی گندی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا. دیکھ معاذ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی والا رہ جائے. جب آنکھ کے سرمے کا سوال ہے تو آپ سوچیں وہ جو میک اپ ہمارے پاس ہیں، جو کتنے اس کے ہیں، جو ہمارے پاس کپڑے ہیں، جو ہمارے پاس جوتے ہیں، جو نعمتیں ہم استعمال کریں، چاہے وہ پانی کی ہے، چاہے وہ بجلی کی ہے، پانی کھلا تو چلتا رہے، بجلی کے بلب جل رہے تو جلتے رہیں، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں ہوتی رہیں، یہ سب سوال ہوں گے. سمجھ آئیے؟ یہ سب سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کا سوال ہوگا، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے سوال ہوگا. جتنی پچھلی قومیں گزری ہیں ان سے بھی سوال ہوں گے، جن جن کو کتاب ملی ہے وہ ان سے بھی سوال ہوں گے، اگلے پچھلوں سے کیوں کیا، کتاب کے حصے کیوں کر دیے، کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو کیوں لے لیا. ہم خود بھی سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں. جو سوٹ کرتا ہے وہ لے لیا، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیا. نماز روزہ لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں کیونکہ نماز روزہ کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن وراثت کے احکامات وہ نہیں ہمیں پسند ہے، اللہ زکات دینا وہ نہیں ہمیں پسند، سود ہے وہ اس سے نہیں ہم بچ سکتے، عورتوں کے لیے حجاب ہے اور یہ ہیں یہ نہیں ہمیں پسند. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اب اس کے حصے نہ کرو، اب پورا کا پورا لو. اس کا بھی سوال ہوگا، یہ بھی نعمت ہے. بعض چیزوں کو سیریس لیتے ہیں، بعض کو خود ہی چھوٹا کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی سوال ہوگا. خود اگنور کر دیتے ہیں، وہ بھی سوال ہوگا. اور جتنی نعمتیں ملی ہیں، جس کو جتنی لمبی عمر ملی ہے اس کو اتنا زیادہ ٹائم ملا، اس کی انٹروگیشن اتنی لمبی ہوگی. اللہ لہما حسبنا حسابا یسیرا اما کانوا یعملون، یہ اس سے بات مکمل ہو گئی کہ جو بھی عمل کرتے رہیں سب سے سوال ہونا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی کھول کھول کے سنا دیں ان کو جو حکم آپ دیے جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کو واضح طور پہ بتا دیں اور مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی بالکل جھجکے نہیں، کسی کی رعایت نہ کریں، کسی کا خوف نہ کریں، بیان کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کھلام کھلا شروع کر، اور مذاق اڑانے والوں کو اور کوئی بھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا کفینا کالمستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے. یعنی ہم جب ہیں تو ہم ہی ان سے نبٹ لیں گے مذاق اڑانے والوں سے. آپ سوچیں مذاق کا انسان ہیومن سائیکالوجی پہ کتنا اثر پڑتا ہے. کوئی آپ کو ذرا سا مذاق منہ سے بولے بھی نہیں اور آنکھوں سے اشاروں میں ہی مذاق کی بات کوئی کر دے، آپ کو پتا چل جائے کہ مثلا آپ نے کوئی کپڑے ایسے پہنے ہیں، اب آپ کو لگا کہ اس نے ایسے اشارہ کر کے دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائی ہے، تو آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے، کیا دل پہ گزرتی ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کسی کی نہیں، اور ان سے جب یہ کفار ایسا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کیا کیا باتیں ان کو نہیں کہتے تھے، تو ان کے لیے برداشت کرنا کتنی بڑی ایک بات ہوگی. اور وہ یہ ہمارے اوپر ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ برداشت کرتے رہے اور انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا، ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے. اگر سوچیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچ سکتا. تو ہمیں یہ اس احسان کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ جو مذاق اڑاتا ہے نا اس کی تکلیف بہت ہوتی ہے. یہ آنکھ کے اشارے کا مذاق بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, باتوں کا مذاق تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. کہیں کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کہیں کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے, کہیں کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کہیں کوئی کہہ رہا ہے آپ کا علاج کرا دیتے ہیں, آپ کے اوپر لگتا ہے کوئی جن کا سایہ ہو گیا. تو آج یہ باتیں پڑھنی آسان ہے, لیکن جو ایسے ستایا جائے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو ہمارے پر چھوڑ دیں, ہم ان سے خود نبٹ لیں گے اگر آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں. ایک بار آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اگر آپ نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا نہ پہنچایا تو آپ نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی, حق نہیں ادا کیا تھا, آپ کو تو پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس لوگوں کی اس سے محفوظ رکھے گا برائی سے. الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون, وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے الہ پسند قریب ہو جان لیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی ایک تو یہ مذاق اڑاتے ہیں اور دوسرے یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ ان کے دو بڑے بڑے گناہ ہو گئے, یعنی ایک نبی کا مذاق اڑانا اور دوسرا شرک کرنا. تو ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. اور اس کے اندر آپ اگر ابن کثیر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کافی اس کے اندر واقعات لکھے ہوئے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا, اور جو آپ کے جو بڑے بڑے دشمن تھے واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کا کیسے انتظام کیا گیا, کہیں جبرائیل علیہ السلام نے کوئی نشتر مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسے ہو گیا کہ نیزے کے زخم ہو, اسی میں ایک کافر مر گیا, اسی طرح کسی اور کے لیے کسی اور طرح سے کوئی اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچاتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی اور اس میں ہی وہ مر گیا تھا. اور یہ ولید بن مغیرہ تھا اس کی ایڑی جو ہے تھی اس کے اندر کوئی ایک دفعہ تیر لگ گیا تھا تو وہ ذرا سی چھل گئی تھی, اسی میں دو سال گزر چکے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا تو وہ پھول گئی پک گئی اور اسی سے وہ مر گیا. تو یہ سارے تھے. آس بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے طلبے کی طرف اشارہ کیا, کچھ دنوں کے بعد وہ طائف جاتے ہوئے اپنے گدے سے گرا اور وہ طلبے میں کیل گھس گئی جس سے اس کی جان چلی گئی. تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر کیسے اللہ نے جب فرمایا نا کہ ہم کافی ہیں تو واقعی اللہ نے پھر ان کو جواب دیا. آپ ان کو اگنور کر دیں, آپ ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں. تو کہ انسان اگر ہر ایک سے بدلے لینے لگے, ہر ایک سے بحث کرنے لگے, ہر ایک کو اس کے مذاق کا جواب دینے لگے تو کس کس سے نپٹے گا؟ پھر وہ پوزیٹو کام تو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کتنی پیاری تسلی دی, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں پتا ہے آپ کا سینہ گھٹتا ہے ان باتوں کی وجہ سے جو یہ لگ کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے. اور جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو تو پتا ہے نا, وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت کس سے گزر رہا ہوں, انسان کو خود بخود تسلی آ جاتی ہے. اللہ اکبر, ہمیں پتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں پتا ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, لیکن اللہ آپ کا مددگار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا نسخہ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے, فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, آپ ایسا کریں آپ اپنے رب کی تسبیح کریں, آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور وکن من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں گے. یعنی علاج کیا بتایا کہ اب دل تنگ ہونے کا علاج کیا ہے؟ تسبیح, حمد کرو اور نماز, سجدہ نماز کا ہی رکن ہے نا, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو دشمن کی باتوں یا جو ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کریں جس سے دل تنگ ہو, جس کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی قرآن طریقہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی توجہ اس رب کی طرف کر دو, فوکس ان کی باتوں پہ نہ رکھو, اللہ کی بڑائی پہ, اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ, اللہ کی حمد بیان کرو. مومن کو یہاں سے کتنی پیاری گائیڈنس ملتی ہے نا, کہ کتنے مشکل حالات ہو جائیں, کتنے سارے دشمن ہو جائیں, کتنی مذاق ہو رہے ہوں, کتنی باتیں ہو رہی ہوں, تم نے کیا کرنا؟ تم نے یہ کام کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسے کرتے تھے, آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ پڑتا تھا تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے. اور وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اور اپنے رب کی عبادت آپ کرتے جائیں جب تک یقین نہ آ جائے. یقین کا مطلب کیا ہے؟ تمام علماء کا اسی بات پہ اتفاق ہے, یقین سے مراد موت ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے؟ سورہ مدثر کی آیتیں جن میں بیان کیا گیا کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کر رہے ہوں گے, کہیں گے کہ ان سے کہا جائے گا تم کیوں جہنم میں پڑ گئے, تو کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے. یہاں تک کہ یقین آ گیا یعنی موت آ گئی, وہاں پہ بھی مراد موت ہے. موت کی جگہ وہاں پہ بھی لفظ یقین ہے. اسی طرح ایک حدیث میں بھی یقین کا لفظ استعمال ہوا موت کی جگہ پر, تو اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ یہاں پہ یقین کا لفظ موت کے لیے ہے. یہ میں بات آپ کو اس لیے اتنی اس سے بتا رہی ہوں کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات گھڑ لی ہے کہ جب انسان کو یقین آ جائے نا تب تک بس عبادت کرنی چاہیے, جب یقین آ چکا تو پھر اس کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. اور یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انبیاء اتنے بڑے جو مرتبوں پہ تھے اور صحابہ کرام ان کے بعد, انہوں نے تو کبھی بھی, ان کو تو ان سے زیادہ یقین کس کو ہوگا, انہوں نے تو کبھی بھی عبادت نہیں چھوڑی. یہ کہتے ہیں ہمارے پیر اور ہمارے بڑے جو ہیں اب ان کو یقین آ گیا نا تو بس, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ بس اللہ کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے, تو جب ان کو یقین آ گیا تو اب انہوں نے عبادت چھوڑ دی. کس کس طرف دیکھو انسان کو شیطان بہکا لے جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا تمام مفسرین, تمام صحابہ, تمام تابعین کی یہی بات ہے کہ یقین کا مطلب موت ہے, یعنی آپ موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں. موت کو یقین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ یقینی بات تو کوئی ہے ہی نہیں. موت نہیں چل سکتی, یہ وہ چیز ہے جو ہو کے رہی, یہ یقینی بات ہے. تو سورت پوری کا میسج آپ کو کیا ملا کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے چلے جانا, چاہے کتنی مخالفتیں ہیں, چاہے کتنی باتیں بنے, چاہے کتنا ہی لوگ مذاق اڑائیں, کتنا ہی لوگ ڈرائیں, تم نے استقامت کے ساتھ چلتے رہنے. یہ ہے استقامت, جم جانا اللہ کی عبادت میں, جمے رہو, موت تک جمے رہنا. اور اس میں مددگار تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ کی تسبیح, اس کی حمد اور نماز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.